دیکھتے ہیں سورۃ بنی اسرائیل یا سورۃ اسراء آیت نمبر 1-10. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. کس حوالے سے یہ پاکی بیان کی گئی؟ اسرا، جو لے گیا، بعبدی ہی، اپنے بندے کو، لیلن، کب؟ پہلے بھی اسرا میں بھی رات کو ہی لے جانا ہے، مگر لیلن بتانے سے کیا ہوا، یعنی رات کے تھوڑے سے وقت میں، پوری رات میں نہیں، رات کے تھوڑے سے ٹائم میں. کہاں سے کہاں تک؟ من المسجد الحرامی الى المسجد الاقصی. اور مسجد اقصی کیسی ہے؟ الذی بارکنا حولہ، وہ جگہ، وہ مسجد جس کو برکت دی ہم نے اس کے آس پاس کو. یہ صرف مسجد اقصی کی بات ہو رہی ہے، الذی بارکنا حولہ، یعنی اس کو اگر آپ بریکٹ کر لیں تو پوری بات کیسے بنے گی؟ کہ پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. کیوں لے کے گیا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ وہ دکھا، تاکہ ہم دکھا دیں اپنی آیات میں سے. ٹھیک ہے، الذی بارکنا حولہ بیچ میں صرف ایک جملہ آیا ہے جو کہ مسجد اقصی کی برکت بتانے کے لیے. اور پھر آگے بات وہی کنٹینیو ہو رہی ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ لے کر گیا اپنے بندے کو، اور کہاں سے کہاں تک لے کر گیا، اور اس چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک انسان کا اپنے پورے ہوش و حواس میں جسم کے ساتھ آسمانوں پہ جانا یا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کی اتنی چھوٹی ساعت کے اندر جانا، یہ ایک ناممکن سی بات تھی. لیکن اسی چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی، کیونکہ انسان جو ہے سوچتا ہے کہ جو میں نہیں کر سکتا وہ شاید اللہ تعالیٰ بھی نہیں کر سکتا. اس لیے ایسی بات جو کہ خرق عادت ہو یا جو کہ اس کی عقل میں نہ آ سکتی ہو، اس کو وہ معجزہ کہہ دیتا ہے یا اس کو پر بڑا حیران ہوتا ہے. تو اسی کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی کہ تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ تمہاری طرح ہے. وہ ذات ہے جو ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے. اس کے لیے اپنے بندے کو لے کر جانا کوئی مشکل بات نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر عیب سے پاک ہے نا، ہر نقص سے پاک ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی رات کو لے جانا کیا مشکل ہے؟ تو یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں صرف اسراء کی بات کی گئی ہے. دیکھیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر تھا معراج کا، اس کو عام زبان میں ہم معراج ہی کہتے ہیں، مگر اس کے دو حصے تھے. ایک نمبر ون حصہ کیا تھا؟ اسراء، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اور نمبر ٹو پارٹ کیا تھا؟ مسجد اقصی سے آسمانوں تک. اب جو پہلا پارٹ تھا اس کو اسراء کہتے ہیں، یہی جس کی ہم بات یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، اور جو دوسرا پارٹ تھا اس کو معراج کہتے ہیں. معراج عین راجیم سے عروج جیسے ہوتا ہے، یعنی اوپر کو جانا. ہم سارے کو ہی معراج کہہ دیتے ہیں، نہ کہ سارا معراج نہیں ہے. جو پہلا حصہ تھا وہ نہیں ہے معراج، اس کو ہم اسی لیے تو کہتے ہیں نا اسراء والمعراج، لکھا ہوتا ہے نا زیادہ تر جگہوں پہ. تو اسراء میں یہ فرسٹ پارٹ اور معراج وہ سیکنڈ پارٹ. اب یہاں پہ فرسٹ پارٹ کی بات کی گئی، اور سیکنڈ پارٹ کی بات قرآن کریم میں سورۃ النجم میں کی گئی، مختصراً وہاں پہ بھی آئی ہے یہ ذکر. اور یہ بہت ہی ایک انوکھا سا واقعہ تھا، اس لیے کیونکہ ان لوگوں کے لیے تو آپ سوچیں کہ جہاں پہ مہینوں کا سفر ہو رہا ہو، مہینوں کا سفر طے کر کے وہ وہاں تک پہنچ رہے ہوں کہ مسجد اقصی تک تقریباً کہا جاتا ہے کہ 40 دن لگتے تھے، بہت بھی جلدی کریں تو 40 دن لگتے تھے مکہ سے وہاں تک پہنچنے میں. اور کہاں یہ کہ وہاں تک بھی گئے، پھر آگے بھی گئے، معراج بھی ہوئی، تو یہ تو بہت ہی ایک انوکھی بات تھی. اس لیے اس چیز کو کافروں نے تو خوب جھٹلایا، خوب اس چیز کا مذاق اڑایا، اور اس کے اوپر بھی ہم دیکھیں گے. پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آیت کا آغاز ہی، سٹارٹ ہی تسبیح سے ہو رہا ہے، اور تسبیح سے آغاز ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ کوئی بہت بڑی ایونٹ کی بات ہو رہی ہے، جس کو انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں، کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اسی لیے تسبیح سے بات کی گئی کہ تمہارے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تو پاک ہے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے، اس کے اندر یہ کمزوری نہیں ہے کہ وہ اپنے بندے کو لے جا نہیں سکتا اور وہ اس چیز سے عاجز ہے، وہ عاجز نہیں ہے، وہ اپنے بندے کو ایک رات میں لے کر گیا، واپس بھی لے کر آیا۔ تو ہم جو سمجھتے ہیں کہ ایسا کیسے ہوا، کیسے ہو گیا، تو سمجھ لو کہ جو رب ہے، کیونکہ وہ ہر کمی سے پاک ہے، تو اس کو اسباب کی ضرورت نہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیں الذی اسرا، اسے بھی پتا چل گیا آپ کو اور لیلن سے بھی کہ رات کے ٹائم پہ یہ سفر ہوا تھا۔ اور پھر بھی عبدی ہی، کس کو لے کر گیا؟ اپنے عبد کو، اپنے بندے کو۔ اچھا، اب عبد کا لفظ یہاں پہ بڑا دلچسپ ہے، اس لیے کیونکہ دیکھیں عبودیت جو ہے، عبد ہونا جو ہے، وہ ایک غلامی ہے۔ عبد کس کو کہتے ہیں؟ غلام کو۔ اور جب یہ لوگوں کے لیے آتا ہے، پھر تو ظاہر ہے اس کے اندر ایک کمزوری کا اور بہت کمی کا اور لو سٹیٹس کا معنی ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کا انسان عبد بنتا ہے تو یہ بہت بلندی کا مقام ہے۔ یہ اس کی تو پھر کیا ہی شان ہے کہ اللہ کو کوئی عبد ہو جائے۔ اور عبد، جیسے میں نے آپ کو بتایا، غلامی کے لیے آتا ہے، یعنی بہت اطاعت، بہت کسی کے سامنے جھک جانا۔ آپ دنیا کے جو غلام ہوتے ہیں، اسی سے دیکھیں عبادت کا لفظ بھی اسی سے نکلا، جو دنیا کے غلام ہوتے ہیں وہ تو شاید اپنے اختیار سے غلامی نہیں میں آتے، وہ اپنے اختیار سے غلام نہیں بنتے، ان کو تو کوئی پکڑ دکڑ کے بنا لیا جاتا ہے۔ اور ٹھیک ہے، وہ اپنے ماسٹر کے فرما بردار تو ہوتے ہیں، اطاعت گزار تو ہوتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ خوشی سے نہ اطاعت کرنے والے، یہ بھی تو ہے نا۔ اور پھر اس کے اندر تیسری ایک اور کمی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے فرما برداری ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے کہ محبت نہ ہو مالک سے۔ مگر جب اللہ کے لیے یہ لفظ آتا ہے تو بندگی کے معنوں میں آتا ہے، اور بندگی جو ہوتی ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں بندہ، بندگی، بندگی میں یہ سب چیزیں پھر آ جاتی ہیں کہ انسان اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار بنے، اپنی ول سے بنے، کسی کے مجبور کرنے سے نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جس کا عبد بنا ہے، پھر اس مالک سے بے انتہا محبت کرنے والا۔ عبادت کے اندر یعنی معنی میں یہ ہے کہ جھک بھی جانا، بچ بھی جانا، اور بے انتہا محبت بھی کرنا۔ تو جب اللہ تعالی کے لیے انسان عبد بنتا ہے، اللہ کا عبد کہلاتا ہے، تو اس کے اوپر اللہ تعالی فخر فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں۔ انا عبادی لیس لک علیہم سلطان، سورہ حجر میں پڑھا ہے نا کہ میرے بندوں پہ شیطان تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، یہ میرے بندے ہیں۔ بڑی فخر کی بات۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ صرف عبد نہیں کہا گیا، بلکہ بھی عبدی ہی، اپنے بندے کو۔ عبد تو دنیا میں شاید، غلام تو دنیا میں شاید بے شمار ہوں گے، لیکن جس کو مالک خود کہہ دے کہ یہ میرا غلام ہے، تو وہ تو پھر اس کی شان ہی کیا کہ رب کریم فرما دے کہ یہ میرا غلام ہے۔ تو یہ ہو گیا عبد کا معنی۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں فرمایا گیا کہ اپنے رسول کو لے گیا، اپنے نبی کو لے گیا، بلکہ عبد کا لفظ لا کے اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تکریم ہے، کیونکہ یہ بھی ایک بڑا زبردست مقام ہے کہ میرا بندہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ تو عبد فرما رہے ہیں، اور ہم نے عبدیت سے اٹھا کے استغفر اللہ عرش پہ ہی بٹھا دیا کہ بس جہاں پہ اللہ کا مقام ہے تو ساتھ ہی نبی کا مقام ہے۔ نہیں، نبی جتنا بھی اونچا ہو جائے، وہ ہے بندہ ہی، وہ ہے عبد ہی، ٹھیک ہے، وہ خدا نہیں بن جاتا کہ ہر صفت اس کو دے دی جائے اور ہر چیز اسے مانگ دی جائے اور اسی کو قبر کا بھی یہ سمجھا جائے کہ وہاں پہ بھی نجات یہی کرائیں گے اور سب جگہ یہی ان کا ہی چلتا ہے سارا سکہ، اور انہی کی ساری حکومت ہے اور انہی کا سارا حکم ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہ بندے ہی ہیں. اللہ اکبر. تو وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو وہ پاک ذات ہے, اور وہ ذات وہ ہے جو اپنے بندے کو کہاں سے کہاں اس نے سیر کرائی, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اچھا ایک بہت اہم بات یہاں پہ تھوڑی سی یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, جو ہم ٹائمنگ کی ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ سورتوں کے ٹائمنگ کیا ہے. میں نے آپ کو جیسے بتایا یہ 1.5 سال پہلے ہجرت سے نازل ہوئی, لیکن اس واقعے سے اسراء والمعراج کے واقعے سے پہلے کیا ہوا تھا یہ بہت اہم ہے آپ کے لیے جاننا. اور اس سے پہلے کیا ہوا تھا, عام الحزن گزرا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی تھی, پھر آپ کے پیارے چچا جو سب سے زیادہ سپورٹیو تھے ان کی وفات ہوئی تھی, پھر طائف کا سفر ہوا تھا جو انتہائی تکلیف دہ سفر تھا وہ پیش آیا تھا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی دیکھو کیسی دلجوئی کی کہ اے میرے بندے زمین والے نہ تیری قدر کریں تو دیکھو تیرا رب تیری کیسے قدر کرتا ہے. رب اٹھا کے لے گیا آسمانوں کے اوپر اور وہاں کی سیر کرا رہا ہے, اس بلندی تک اللہ تعالیٰ لے کے گیا جہاں پہ زندگی میں یعنی زندہ ہونے کی صورت میں کبھی بھی کوئی نہیں پہنچا, یعنی کوئی انسان اس کی پرواز وہاں تک نہیں ہوئی جہاں تک میرے پیارے نبی کی پرواز ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ یہ آپ کی قدر نہ بھی کریں آپ دل برداشتہ نہ ہو, آپ دکھی نہ ہو, دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیا قدر کرتا ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا ہوا ہے تو کیسے ان کی دل جوئی کی ان کے رب نے, اس کو ذہن میں رکھ کے پھر یہ دیکھیے گا. تو یہ اچھا اس میں بعض لوگ یہ بات کہتی ہیں کہ یہ جو سفر تھا یہ صرف روح کا سفر تھا یا یہ خواب میں ایسا ہوا. خواب میں ٹھیک ہے, متعدد بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے خواب آئے ہیں بے شک کہ جس کے اندر کچھ ایسے اسرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اوپر کھلے ہیں اور آپ کو کچھ ایسی چیزیں دکھائی گئی ہیں خواب میں, مگر جو واقعہ اسراء والمعراج ہے وہ خواب نہیں ہے. وہ کیسے خواب نہیں ہے, اس کی ہم کیسے تعویل کریں گے, کس سے؟ اس لیے کہ جب ہم اس واقعے کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی یعنی ایک پریشان بھی اس بات سے ہوئے کہ اب میں لوگوں کو کیسے بتاؤں گا, یہ تو پہلے ہی میرے در پہ ہوئے میں اتنی دشمنی پہ آئے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ اسی وقت ہی تو حضرت ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی بھی تھی اور یعنی جو ایک سپورٹ تھی وہ بھی نہیں اب رہی تھی, تو پہلے ہی اتنے دشمن ہوئے ہیں تو اب کیا حال کریں گے جب ان کو یہ پتا چلے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے ہوئے ہیں ایک پریشانی کے سے عالم میں کعبہ کے ساتھ, تو یعنی ایک دم بندہ تھوڑی وہ تو ہوتی ہے نا نروسنیس کی کس طرح سے بتاؤں, اور غمگین سے. تو ابو جہل وہاں سے گزرا, ایسے ہی گزر رہا تھا, ایسے ہی ویسے نہیں گزر رہا تھا, اس لیے کہ اللہ نے اس کو وہاں سے گزروایا کیونکہ اللہ نے اس سے بھی ایک کام لینا تھا. سبحان اللہ, اللہ چاہے تو اپنے دشمنوں سے بھی اپنا کام کروا لے, تو وہ اس کو وہاں سے اللہ نے گزروایا. اچھا اب کیا تھا کہ جب وہ وہاں سے گزرا تو تنزیہ ایسی کہنے لگا کیا ہوا ہے, کوئی اور نئی بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے, فرمایا ہاں کچھ ہوا ہے. اللہ کیا ہوا ہے, اب کیا نئی بات ہے؟ فرمایا پچھلی رات میں اسی طرح بیت المقدس گیا اور پھر آگے اس طرح سے میں آسمانوں پہ گیا. اللہ اچھا اور تم واپس بھی آ گئے اس طرح؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں واپس بھی آ گیا. اب وہ بڑا کنفیوز سا ہوا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, میرے سے کوئی آزار کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. کہنے لگا ٹھہرو ٹھہرو بات سنو, میں ایسا نہ کروں لوگوں کو بلا لوں, ان کے سامنے یہ بات کہو گے جو ابھی مجھے کہی ہے, یعنی یہ نہ ہو کہ پھر جائیں بات. آپ نے فرمایا ہاں. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن سے بھی جھوٹ نہیں بولا. ابو جہل کہنے لگا اچھا میں اگر قریش کو بلا کے میں ابھی لے کر آتا ہوں تو ان کو بھی یہ بات بتاؤں, اور چیختا ہوا گیا کہ سب کو بلا کے بلانے شروع ہو گیا کہ آؤ 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 جلدی آؤ. اب لوگ جمع ہونے لگے, مکہ کوئی بہت بڑی بستی تو تھی نہیں، تو ابو جہل ویسے بھی سردار تھا. اب جب سب لوگ جمع ہو گئے تو ابو جہل کہنے لگا، اچھا اب بتاؤ جو تم نے مجھے کہا تھا وہ بتاؤ ان کو. یعنی خود ہی اللہ نے اسے دیکھے کام لینا تھا نا ایڈورٹیزمنٹ کے لیے، یہ دشمن خدا یہی سب سے آگے آگے تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہی فرمایا کہ آج رات میں ایسے ایسے کیا ہوں اور ایسے ہوا. اچھا اب دیکھیں کہ یہ سن کے لوگ تو بڑے عجیب ان کے ریئیکشن ہوئے، کئی تالیاں پیٹنے لگے، کئی اپنے ہاتھ سر پہ رکھ کے اور چل پڑے کہ اس کا کیا کریں، کئی ہنسنے لگے. اور کیونکہ لوگ یہ بھی تو جانتے تھے کہ انہوں نے تو کبھی جھوٹ بولا نہیں ہے، تو کیا ہو گیا ان کو، یہ کیسی بات کر رہے ہیں. اب ایک ان مجمع میں سے بولا، یہ بتا سکتے ہو پھر کہ وہ بیت المقدس کیسا ہے، اس لیے کہ وہ گیا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی نہیں گئے تھے نا پہلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بتانا شروع کیا حتیٰ کہ انہوں نے مجھ سے یعنی ایک ایک بات پوچھنی شروع کر دی جو مجھے یاد نہیں آ رہی تھی. ظاہر ہے انسان نے ایک دفعہ کہیں گیا ہو تو ہر ہر بات تو نہیں پتا ہوتی کہ کتنے دروازے، کتنی کھڑکی، کتنی کیا چیز، ایسے تو نہیں سوچا ہوتا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے پریشان ہو گئے کہ بتا نہیں پا رہے تھے. تو اللہ تعالی نے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بیت المقدس کو نظروں کے سامنے کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے میرے سامنے ابھر کے آ گیا، رائز کیا ہو، حتیٰ کہ میں نے اس کو دیکھ لیا اور دیکھ دیکھ کے بتانے شروع ہو گئے، ان کو قریش کے ہر سوال کا جواب دینے شروع ہو گئے. تو حتیٰ کہ ایک نے کہا کہ جہاں تک یہ ساری بات کا تعلق ہے تو یہ تو بالکل صحیح انہوں نے بتائی. تو یہ ان کے لیے بڑی یہ کچمبا بات تھی، بہت ہی حیران کن بات تھی کہ یہ کیا بات ہو گئی. اچھا اب ابو جہل گیا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس اور ان سے کہنے لگا کہ اب بتاؤ کہ تمہیں پتا ہے آج تمہارے ساتھی نے کیا کہا. فرمایا کیا کہا؟ کہنے لگا تمہارا ساتھی کہتا ہے کہ وہ ایک رات میں بیت المقدس گیا اور واپس بھی آ گیا. ابھی ان کو معراج کی بات نہیں بتائی تھی، یہ اوپر بھی گیا، ابھی اس کے اوپر اتنے پریشان تھے. تو آج تو ہمیں اس لیے نہیں یہ چمبا لگتی کہ ہم فلائٹ میں یعنی ایک رات میں بیٹھ کے کہیں سے کہیں بھی چلے جاتے ہیں، تو ہمیں شاید اتنا نہ لگے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ کون سی ایسی بات ہے، مگر اس زمانے میں تو سوچ ہی نہیں سکتے. یعنی اس زمانے میں ایسے تھا جیسے آج آپ کو کوئی کہہ دے کہ میں چاند پہ گیا ہوں اور واپس آئے، یعنی اس طرح سے ڈسٹینس تھا ان کے لیے. تو اس نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ ایسے ایسے وہ انہوں نے کہا. ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو سچ ہی کہا ہے. کہنے والے نے کہا کیا تم اس بات کو مانتے ہو؟ فرمایا میں تو اس سے بھی بڑی بات مانتا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ ساتویں آسمان سے مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے، میں تو وہ بھی مانتا ہوں، تو پھر یہ کیسے نہ مانوں گا. اس دن سے ابو بکر کا لقب جو تھا الصدیق پڑ گیا، اس وجہ سے ان کا لقب ہے الصدیق، ابو بکر صدیق ہم ان کو اس لیے کہتے ہیں سچے. تو اب یہ پہلی آیت پھر یہ اسراء کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور یہ کیسے ہوئی. مسجد حرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے. بخاری شریف میں یہ حدیث آتی ہے کہ معراج والی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ شریف سے آپ کو بلوایا گیا، آپ کے پاس تین فرشتے آئے اس سے پہلے کہ آپ کی طرف وحی کی جائے. اس وقت آپ بیت اللہ شریف میں سوئے ہوئے تھے. ان میں سے ایک جو فرشتہ تھا جو سب سے آگے تھا اس نے پوچھا یہ ان سب میں سے کون ہے؟ درمیانے والے نے کہا یہ ان سب میں بہترین ہے. سب سے آخر والے نے کہا پھر ان کو لے چلو. بس اس رات صرف اتنا ہی ہوا. اور پھر آپ نے ان کو نہیں دیکھا. دوسری رات پھر یہ تینوں آئے، اس وقت بھی آپ سو رہے تھے لیکن آپ کا سونا اس طرح ہوتا تھا کہ انبیاء کا جو سونا ہوتا ہے نا ان کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل جاگ رہا ہوتا ہے. تمام انبیاء کی اس طرح کی نیند ہوتی ہے. تو اس رات انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات بھی نہیں کی، یہ جو تینوں آئے تھے، اور آپ کو اٹھا کے زمزم کے پاس لٹا دیا اور آپ کا سینہ گردن تک خود جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے چاک کیا اور سینے اور پیٹ کی تمام چیزیں نکال کے اپنے ہاتھ سے زمزم کے پانی سے دھوئیں. یعنی ایک سمجھ لیں سرجری ہو رہی ہے یہاں پہ, ایک آپریشن ہو رہا ہے. جب خوب پاک صاف کر چکے تو آپ کے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جس میں سونے کا ایک بڑا پیالہ تھا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا. اس سے آپ کے سینے کو اور گلے کی رگوں کو بھر دیا گیا, پھر سینے کو سی دیا گیا. یہ تیاری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمان تک لے جانے کے لیے. جیسے ہم نے کسی بڑی مجلس میں بڑی جگہ پہ جانا ہو تو کتنی تیاری کرتے ہیں, مہینوں سے تیاری شروع تھی. لیکن ہماری تیاری کس چیز کی ہوتی ہے؟ کپڑوں کی, زیور کی, جوتوں کی, اس چیز کی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کیا ہو رہی ہے؟ سینے اور پیٹ کی چیزوں کو زمزم سے دھویا جا رہا ہے, جس کی طرف ہماری تو توجہ بالکل ہی نہیں ہوتی کہ ہم کبھی دل کو بھی دیکھ لیں کہ اس کو بھی کوئی تیار کر لیں ہم. دیکھیں, کیونکہ اللہ نے نہ ہمارے کپڑے دیکھنے ہیں تو نہ ہمارے جوتے نہ ہمارے زیور, اس نے تو دل دیکھنے, اور دل ہمارے ساتھ گندے ہیں. تو کبھی ہم ان کی بھی فکر کریں کہ جب ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے اور ہماری یہ پرواز ہوگی کہ ہماری روح جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف, اور اللہ نصیب کرے کہ اس کے عرش کے آگے جا کے سجدہ کرے یہ روح. تو اس کے لیے دل کو بھی اس قابل ہونا چاہیے, دل بھی پھر ایسا پاک صاف ہو. ایسی نہیں ایسی پرواز مل جایا کرتی, اتنی تیاری کرائی گئی. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیارا دل کس کا ہو سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود اتنے بڑے مقام پہ جانا, کوئی چھوٹی فلائٹ نہیں ہے یہ, کہاں سدرہ اور کہاں سدرۃ المنتہا سے بھی آگے, اللہ اکبر. تو وہاں لے جانے کی یہ تیاریاں ہو رہی ہیں, اور ہم میلے کچھ الگ دل لے کے سوچتے ہیں کہ ہم اعلیٰ بلند مقام پا لیں گے. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے ہیں تو آگے یہ کیسی عجیب سیر ہے, سبحان اللہ, کے یعنی ایسی سیر کا آپ نے کبھی پہلے سنا ہی نہیں ہوگا جس میں کسی کا پیٹ چاک کیا گیا ہو, پھر اندر کو دھویا گیا ہو, پھر یہ سارا آپریشن کر کے سی بھی دیا, اور پھر وہ یعنی ہیل بھی ہو گیا, اور اتنی لمبے سفر کے لیے تیار بھی ہو گئے. ورنہ ویسے تو آپریشن وغیرہ ہو تو انسان اسٹچز ہی ہیل اپ نہیں ہوتے, اور یہ جو تھا یہ نشان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہاں تک لے جانا تھا, اس کی یہ تیاری ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر میرے پاس براق کو لایا گیا جو گدے سے اونچا اور خچر سے نیچا تھا. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اور وہ ایک ایک قدم اتنی دور رکھتا تھا, ابھی یہ مسجد اقصا ہی جا رہے ہیں, آسمان پہ نہیں ابھی جا رہے ہیں, تو یہ براق پہ بیٹھ کے مسجد اقصا گئے ہیں. اتنی دور قدم رکھتا تھا جتنی دور اس کی نگاہ پہنچے. اس کی نگاہ اللہ عالم کتنی دور تک پہنچتی ہوگی. اب ہماری نگاہ مثلا آسمان تک پہنچتی ہے تو ہم ایسے آسمان کی طرف دیکھیں, ہمیں آسمان نظر آتا ہے, تو سوچیں کہ اگر اتنا ایک قدم ہو تو کہاں سے کہاں ایک منٹ میں پہنچ جائے. تو فرمایا, میں اس پر سوار ہوا, وہ مجھے لے چلا, میں بیت المقدس پہنچا اور اسی کنڈے میں اس کو باندھا جہاں انبیاء علیہ السلام باندھا کرتے تھے. پھر میں نے مسجد میں جا کر دو رکعت نماز ادا کی. اچھا, یہ بھی ایک یعنی روایت آتی ہے. اسی طرح پھر ایک اور روایت میں آتا ہے, مسند احمد میں ہی ہے, کہ براق کی لگام بھی تھی اور زین بھی تھی. جب سواری کے وقت وہ کس مسایا ذرا تھوڑا ایسے ہوا تو جیسے جانور ہوتے نا, تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا, کیا کر رہا ہے؟ اللہ تجھ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ سے زیادہ بزرگ کوئی شخص سوار نہیں ہوا, پس براق پسینہ پسینہ ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اس پہ سواریاں ہوتی رہی ہیں. واللہ عالم, اللہ کو بہتر پتا ہے کہ کون سوار ہوتا تھا کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب مجھے میرے رب عز و جل کی طرف چڑھایا گیا تو پھر میں نے یعنی جو آپ نے مناظر دیکھے وہ سارے پھر معراج کے ذکر کے اندر آتے ہیں, وہ پھر ہم بعد میں دیکھ لیں گے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے دروازے پر پہنچے جسے باب محمد کہا جاتا ہے تو وہیں ایک پتھر تھا جسے جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی لگائی تو اس میں سوراخ ہو گیا. اسی لیے وہاں کے جو وہ تھے نا جو بھی وہاں کے انتظام کرتے تھے منتظمین جو تھے بیت المقدس کے انہوں نے صبح دیکھا کہ یہاں پہ انبیاء علیہ السلام کی سواریاں اپنی باندھا کرتے تھے یعنی کیا کرتے تھے اور یہاں پہ اس پتھر میں سوراخ ہوا ہے. یہ ان کے لیے حیرت کی بات تھی راتوں رات کیا ہو گیا. اور سوچیں اتنی حیرت ناک بات تھی نا کیونکہ بعد میں یہ پھر باتیں کھلی تھی کہ جب ابو سفیان پہنچا تھا قیصر روم کے دربار میں اور اس نے جب باتیں پوچھی تھی تو اب ابو سفیان سے اور تو باتیں نہیں کوئی سمجھ آئی تھی کہ کس طرح میں ان کو برا کروں کیسے ان کے اوپر کوئی عیب لگاؤں کیا کروں ان کے اوپر. اب ساری باتیں ان کی اچھی اچھی ظاہر ہے کہ بھائی اچھے غریبوں کا بھی بہت کرنے والے ان کے ساتھی بھی بڑے غریب لوگ ہیں ان کا یہ بھی سب چیزیں ہی اچھی تھی سچ بھی بولتے ہیں ہمیشہ. اب ابو سفیان نے کہا کہ میں اس وقت کچھ اور کہہ دیتا لیکن میرے ساتھی میرے ساتھ تھے وہ پھر کیا کہتے کہ بھائی اتنا بڑا سردار ہو کے جھوٹ بول رہے ہیں یہاں پہ. تو اب ساری سچ سچ باتیں بتا دی. اب وہ تو قیصر روم تو متاثر ہوتا جا رہا ہے. یہ بعد کی بات ہے نا یعنی کچھ عرصے بعد کی بات. اب کیا ہوا کہ پھر ابو سفیان نے کہا کہ میرے ذہن کے اندر ایک بڑی چل دی یہ بات آئی تو میں نے کہا کہ اچھا وہ ایک اور بھی کہتا ہے اس نے تو جی کہا ہے کہ میں راتوں رات اس طرح گیا اور یہاں پہ بیت المقدس آیا اور ایسے ہوا اور ایسے ہوا. تو پھر اس نے بلایا قیصر نے اپنے جو یہاں کے منتظمین تھے مسجد اقصا کے کہ بھائی کیا ایسا کوئی چیز آپ نے ڈفرنٹ دیکھی. تو انہوں نے کہا ہاں اس رات ہم نے اتنی کوشش کی اس کا جو بڑا دروازہ تھا وہ بند کرنے کی اتنی کوشش کی مگر پتہ نہیں وہ بند ہی نہیں ہو کے دے رہا تھا. اور یہ عجیب ڈفرنٹ ہی بات تھی کیونکہ کبھی ایسا ہوتا نہیں پر وہ ہم سے بند نہ ہوا اس رات. اور ہم نے چاہا بھی کہ ہم کسی کو بلائیں جو آ کے اس کو فکس کرے یا کچھ ہے لیکن اس وقت رات کا وقت تھا کوئی ہمیں مل بھی نہیں رہا تھا ایسا. تو پھر ہم نے اس رات ایسے ہی چھوڑ دیا. تو یعنی ایک باتیں ہوئیں اس سے پتا چلتا ہے کہ واقعی اب روح کے ساتھ اگر کوئی سفر ہوا ہوتا یا خواب میں کوئی سفر ہوا ہوتا تو پھر تو یہ ساری باتیں ان کو اتنی حیرت کی ضرورت ہی نہیں تھی. ابو جہل پاگل ہوا پھر رہا بھاگتا جا رہا ہے لوگوں کہہ رہا دیکھو جی لوگوں یہ کیا باتیں ہوں. بھائی اتنے تو وہ بھی سمجھدار تھے اتنے تو وہ بھی عقل مند تھے. کوئی بھی اتنا پاگل نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہے کہ بھائی خواب کے اوپر اتنا وابیلا کھڑا کر دے کہ اس کو کیسے یہ خواب آ سکتا ہے. خواب تو یعنی اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ میں رات کو خواب میں نہ پتا چاند پہ گئی تھی ابھی واپس بھی آ گئی ہوں راتوں رات تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جس پہ آپ کہیں گے ہاں یہ کیا بات ہے یہ تو جھوٹی بات ہے. اسی ان کے ریئیکشن سے دیکھو شر میں بھی کیسی اللہ تعالیٰ نے خیر ڈال دی. ان کے اس ریئیکشن سے رہتی دنیا تک لوگ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی عجیب و غریب واقعہ ہوا تھا ورنہ اتنا شور ڈالنے کی ضرورت کیا تھی. انہیں جا کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو ایسے کہنے کی ضرورت کیا تھی دیکھو دیکھو وہ یہ کہہ رہا ہے. اور وہاں کا منتظم نے بھی آ کے پھر قیصر روم کے دربار میں یہ گواہی دی کہ اس طرح اس رات ہوا تھا اور اس پتھر کے اوپر جہاں پہ باندھا کرتے تھے وہاں پہ سوراخ تھا. اچھا پھر دیکھیں یہ سارا واقعہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے یہ جو مسند احمد کی روایت ہے ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسے ایک جانور کے اوپر جو سفید رنگ کا تھا لمبے قد کا تھا ایک ایک قدم اتنی اتنی دور رکھتا تھا جہاں تک حد نگاہ تک یعنی وہ قدم رکھتا تھا اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری فرمائی تھی اور اس پہ سوار ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک گئے تھے مسجد اقصا تک. اب مسجد اقصا میں جناب کیا ہو رہا ہے اب وہاں کا تو بہت ہی زبردست ماحول بنا ہوا ہے. ایسی گیدرنگ ایسی مجلس اس دنیا میں کبھی بھی منعقد نہیں ہوئی جو وہاں ہے. پہلی تو بات یہ کہ مسجد اقصا جگہ کیسی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ اتنی برکت والی جگہ ہے. برکت کس بات سے برکت ہے وہاں پہ لیکن ویسے تو وہاں پہ یہ برکت ہے کہ وہاں پہ پلانٹیشن بڑی اچھی وہاں پہ گرینری بڑی ہے وہاں پہ وہاں کے جو پھل ہیں وہاں کے جو یہ ہیں بڑے ذائقہ دار ہیں بڑی زرخیز زمین ہے وہاں کی تو بڑی برکتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس زمین کو. ٹھیک ہے ایک فزیکل برکت تو وہ ہو گئی مگر سب سے بڑی بات یہ ہے سب سے بڑی اس کی برکت اس وجہ سے ہے کہ بے شمار انبیاء وہاں پیدا ہوئے، وہیں پہ رہے اور وہیں پہ دفن ہوئے، اور جس جگہ پہ ایسے لوگ ہوں جو اللہ کی طرف بلانے والے اور اللہ کے دین کا کام کرنے والے، جنہوں نے اپنی زندگیاں لٹا دیں حق کی طرف بلانے کے لیے، وہ ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ برکت ہے، یہ علاقہ اس لیے بابرکت ہے. چلو پلانٹیشن کی بھی بات ایک ہے، مگر دیکھیں وہ اتنی بات نہیں ہے جتنی کہ یہ کتنی بڑی اس جگہ کی، یعنی ایک صفت ہے اس جگہ کی، ایک بڑی خاص بات ہے. اور انبیاء کوئی معمولی بات تھوڑی ہے کہ وہاں پہ پیدا ہونا، ان کا وہاں پہ رہنا، ان کا وہاں پہ زندگیاں گزارنا. اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تشریف لائے ہیں تو کیا وہاں پہ منظر ہے؟ کیا وہاں پہ نور کی بارش ہو رہی ہے؟ پورے ماحول میں برکت ہے، پورا ماحول بابرکت ہو رہا ہے. اس لیے کیونکہ سارے انبیاء یہاں جمع ہیں. سوچیں کیا ماحول ہوگا وہ، اور کیا تیاریاں ہوں گی. اور یہ چونکہ ایک سفر ہے نا، آپ اس کو ایک امیجن کریں سفر کی طرح، صرف پڑھے نہیں اس کو، ان آیات کو ایسے جیسے کہ ہم بھی سفر پہ ہی ہیں، ہم بھی ساتھ ساتھ ہیں، نگاہوں کے سامنے لے آئیں جتنی حد تک امیجنیشن ہو سکتی ہے. اور انبیاء کیا بات ہے کہ سمجھ لیں ستارے جمع ہو گئے اور وہ منتظر ہیں، رات کا وقت ہے، سکون ہے، اور کیسا وہ انتظار ہوگا کہ ابھی آخری نبی تشریف لا رہے ہیں. وہ تمام نبی وہاں پہ موجود ہوں گے اس وقت جن کے بارے میں ہم پڑھا کرتے ہیں، کہیں عیسیٰ علیہ السلام، کہیں موسیٰ علیہ السلام، کہیں ابراہیم علیہ السلام، تو کہیں آدم علیہ السلام، تو کہیں شعیب علیہ السلام، تو کہیں لوط علیہ السلام، کہیں داؤد علیہ السلام، تو کہیں سلیمان علیہ السلام، جو جو حق کی طرف بلاتے رہے. ان کے کام تو اب کمپلیٹ ہو گئے، وہ تو دنیا سے جا چکے، وہ سب جمع ہیں. کیسی پر نور محفل ہے. اللہ اکبر. آپ یہ سوچیں کہ آپ مثلا مسجد جاتی ہیں، تو آج سوچئے گا کہ آپ جب کھڑے ہیں، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، یہ تو یعنی عام ہمارے جیسے انسان ہیں، سوچیں اس جگہ پہ سارے انبیاء کھڑے ہیں، وہ مجلس کیا ہوگی؟ اللہ کے سب بیسٹ لوگ. اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ہمیں بھی دکھا کے ہماری نظروں کے سامنے کر دیا، اور ہم یعنی ایسے لگتا ہے کہ جیسے بالکل ہم اس کو دیکھ رہیں گے، کیا وہ منظر ہوگا، کیا اس کی تیاریاں ہوں گی، پتہ نہیں کتنے فرشتے راہوں میں منتظر ہوں گے. آپ دیکھیں کوئی بڑی شاہی سواریاں آنی ہو، دیکھا آپ نے جب کوئی بڑی رویل فیملی کہیں آ رہی ہو، کوئی جگہ کی پریزیڈنٹ یا کوئین آ رہی ہو، باہر سے کہیں آ رہی ہو، تو اس شہر کو کیسے سجایا جاتا ہے، کیسے انتظام کیا جاتا ہے، کیسے ویلکم کرنے کے لیے بڑے بڑے لوگ آئے ہوتے ہیں. اب اس رات واللہ عالم کتنے فرشتے وہاں موجود ہوں گے، انبیاء کی تو کیا ہی رونق ہے. اور اب وہ انتظار کر رہے ہیں آخری نبی کی سواری کا. تاریخ انسانی نے کبھی ایسا واقعہ نہیں دیکھا، نہ کبھی دوبارہ ہونا ہے. اللہ اکبر. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ٹھیک ہے آسمانوں تک اٹھایا تو گیا، مگر کتنا فرق ہے اس کیفیت میں اور اس کیفیت میں. اور دنیا کے وقت کے لحاظ سے تو یہ یعنی پلک جھپکنے میں سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں میں پہنچیں گے. آج تو جہازوں میں تھوڑے سے گھنٹوں میں پہنچ سکتے ہیں، تو اس وقت کیسے جلدی سے. براق تو ایسے لگ رہا ہے جیسے پڑ کے کہ جیسے سپیڈ آف لائٹ سے چلنے والا ایک جانور ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہیں اور سب جمع ہوئے میں، مؤذن نے اذان کہی، تکبیر ہوئی، اور سب کھڑے میں منتظر ہیں کہ امامت کون کرائے گا. سبحان. اور جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کر دیا. جبرائیل بھی وہاں پہ موجود ہیں، ظاہر ہے وہ تو ساتھ لے کے آئے ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں نے نماز پڑھائی. جب فارغ ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا جانتے بھی ہیں کہ ان کو آپ نے نماز پڑھائی؟ میں نے کہا نہیں. فرمایا آپ کے پیچھے آپ کے یہ سب مقتدی جو ہیں اللہ کے پیغمبر تھے جنہیں اللہ تعالیٰ مبعوث فرما چکا ہے. پھر میرا ہاتھ تھام کے آسمان کی طرف لے چلے. وہ پھر آگے معراج کا واقعہ. مگر یہاں تک کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرا رہے ہیں اور پیچھے سب کھڑے ہیں. سب کے امام ہو گئے تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کے اوپر ایک فضیلت بھی پتہ چل گئی. اور دل چاہتا ہے کہ ایسی تقریب کو دیکھیں جہاں سارے انبیاء اکٹھے ہیں. کیا سما ہوگا وہ, اور سب مل کے کر کیا رہے ہیں؟ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو رہے ہیں سب مل کے. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں اس ماحول کو, اس جگہ کو برکت دے دی. ایک وہ وقت بھی تھا جہاں جب یہاں پہ سب ایک ہی وقت میں موجود ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کرائی تھی. تو پتہ چلتا ہے کہ دعوت دینے والوں سے برکتیں آیا کرتی ہیں, اللہ کا پیغام پہنچانے والوں سے برکتیں ہوا کرتی ہیں, ایسے نیک لوگوں سے برکتیں ہوا کرتی ہیں. اور جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لائے ہوں گے, اس دن سوچے برکت کا حال, برکت تو کمال کو پہنچ گئی. سب کھڑے ہوئے ہیں انتظار کر رہے ہیں, ان کا امام کا انتظار ہو رہا ہے. اور امام کسی کو بھی نہیں پتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہ برکت جو ہے نا, برکت دینا انسان کے بس کی بات نہیں کہ کہیں پہ برکت کر دے یا برکت کہیں سے اٹھا لے. یہ بارکنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے برکت دی. اس میں ہم برکت دے ہی نہیں سکتے کسی جگہ کو. اور برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خیر کثیر, بہت زیادہ خیر. تھوڑے وقت میں یا تھوڑی چیز میں یا تھوڑی جگہ میں بہت خیر کا جمع ہو جانا. یہ کیسا پروگرام ہے, یہ کیسا ایونٹ ہے. اور یہ ایونٹ کیوں منعقد ہوا, کیا اس کا پرپس تھا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا, تاکہ ہم اس کو دکھا دیں اپنی آیات میں سے. ہم اپنی آیات اس کو دکھا دیں, یعنی اپنی نشانیوں میں سے. مِنْ آيَاتِنَا, یعنی ساری نشانیاں تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دکھائے, مگر نشانیوں میں سے کچھ دکھا دیں. اس کے لیے یہ تمام ہوا, اس کے لیے اسپیشل ایک پروگرام رکھا گیا جہاں پہ وی وی آئی پیز جو ہیں وہ جمع ہوئے ہیں. اللہ اکبر. یہ وہ حالات ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والے پتھر مار رہے تھے, اور سوائے چند ایک لوگوں کے کوئی رہ نہیں گیا تھا جو آپ کے ساتھ ہو, آپ کا ہمدرد ہو, آپ کا غم گسار ہو. اور کہا اللہ تعالیٰ نے پھر معراج, اسراء والمعراج کرا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا دل بندھا دیا. دیکھو سارے پیغمبروں کے امام ہو تو. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں, یہاں پہ تو نہیں ہے مگر معراج کے واقعے میں اور بھی ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ کیا کیا چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ ملی. یہ نماز کا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ ملا. اسی طرح سورہ جو بقرہ کی آخری آیات ہیں وہ عطا کی گئی. اس طرح اس امت کے لیے تحفے دیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری نشانیاں دکھائیں اللہ تعالیٰ نے معراج پہ لے جا کے. اور معراج کے لیے ایک کہا جاتا ہے ایک سیڑھی تھی, وہ سیڑھی چڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے. اب وہ سیڑھی آپ ایسے نہ سمجھے کہ ہم تو سیڑھیاں چڑھ چڑھ کے گھر کی تھک جاتے, یہ آسمانوں تک کی سیڑھی کتنی ہوگی, تو ایسی بات نہیں ہے. اصل میں ہم آج دیکھیں, یعنی میں تو اپنی عقل کے اس کے مطابق کہہ رہی ہوں, آج بھی ہمارے پاس دنیا میں تو ایسکلیٹر وغیرہ ہیں, ایلیویٹر وغیرہ ہیں, وہ بھی ایک سیڑھی ہی ہے نا اوپر لے جانے کے لیے. تو واللہ عالم وہ کیا کیفیت ہوگی، کیسی ہوگی، جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ہی اوپر پہنچ گئے، اور کیسے آسمانوں کے دروازے ایک ایک کر کے اجازت لے کے پھر کھلوائے گئے. آسمانوں کے دروازے ہیں اور بند رہتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا کہ جو مرضی اوپر چڑھتا جائے اور آتا جائے اور جاتا جائے، نہیں، فری فار آل نہیں ہے، وہاں پہ بھی اجازت لینی پڑتی. جس کو اجازت ملے گی وہ انٹر ہو سکے گا، وہ ایک الگ ہی دنیا ہے. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہیں پہ یہ ہارنے کی کا ثواب 10 گنا کیا جانے کا وعدہ دیا گیا، اور پھر وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو چیزیں کئی لوگوں کے سزاؤں کا دکھایا گیا کہ کیا کیا ان کو سزائیں مل رہی ہیں. یہیں پہ یہ بتایا گیا کہ جو نیکی کا ارادہ کرے گا وہ عمل میں نہ بھی لے کر آئے تب بھی اس کو نیکی کا اجر ملے گا اور 10 گنا ملے گا، اور گناہ کا صرف ارادہ کرنے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا، کرنے سے ہوگا. تو یعنی یہ ساری چیزیں، بہت ساری اور بھی چیزیں، بیت المعمور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو دیکھا کیسے طواف کر رہے ہیں، پھر آپ نے سدرۃ المنتہا دیکھا، پھر آپ نے ایک نہر وہاں پہ دیکھی، پھر آپ نے جنت اور جہنم کی آپ کو نظارے کرائے گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھیا کو دیکھا راستے میں کنارے میں کھڑی، پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا آپ چلتے جائیں چلتے جائیں. پھر آپ نے دیکھا کہ کوئی راستے سے الگ ہو کے آپ کو بلا رہی ہے، پھر آپ آگے بڑھے تو دیکھا کہ اللہ کی ایک مخلوق ہے جو بلند آواز سے کہہ رہی ہے السلام علیکم یا اول، السلام علیکم یا آخر، السلام علیکم یا حاشر. تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ ان کے سلام کا جواب دیں. ابن جریر میں روایت ہے. پھر دوبارہ ایسے ہوا، پھر تیسری دفعہ بھی یہی ہوا، یہاں تک کہ پھر آپ بیت المقدس پہنچے. تو یہ راستے میں، یہ راستے کے سفر کا، یہ آسمانوں کا نہیں، یہ راستے کے سفر میں کہ جب براق پہ جا رہے تھے. تو جب جا رہے ہیں تو یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں. اب یہ پھر بعد میں جبرائیل علیہ السلام سے آپ نے پوچھا کہ راستے کے کنارے میں جو بڑھیا کھڑی تھی وہ کون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کو دنیا دکھائی گئی کہ دنیا کی اب عمر اتنی رہ گئی، دیکھا دنیا کتنی بوڑھی ہو چکی. تو اگر آپ اس کی آواز پہ توجہ کرتے تو نہیں، پھر صحیح ہوتا تھا. اور جو آپ کو اپنی طرف بلا رہا تھا وہ ابلیس تھا، اور جن کو سلام آپ نے کیا وہ ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تھے. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ ایسا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے میں یہ دیکھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ یہ بھی دیکھا کہ کوئی شخص ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کو وہاں پہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اب اس کی نا کیفیت کیا ہے، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے اچھا پھر پیغمبر اپنی قبروں میں زندہ ہیں یا وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں یا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. وہ ہم ایک کیفیت اب دیکھیں، جو پیغمبر وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، ہم کیسے اس کو کیفیت میں بیان کر سکتے ہیں، ہماری تو سمجھ سے ہی بیان نہیں ہے باتیں. اب ہم ویسے ہی سمے نہ عطا نہ کہیں گے، نہ کہ ہم یہ کہہ دیں کہ اچھا یہ کیسے ہو گیا، یا اس سے خود ہی تاویلیں کرنے کی کوشش کریں، یہ نہیں ہم نے کرنی. بس جو بتا دیا گیا بس ٹھیک ہے، نہ اسے آگے نہ پیچھے ہمیں نہیں پتا. اور یہ بھی بعض جگہ پہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں سوئے ہوئے تھے، بعض جگہ پہ یہ آتا ہے کہ امہانی کے گھر پہ سوئے ہوئے تھے، تو اس میں سے کیا بات صحیح ہے؟ تو یہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امہانی کے گھر پہ سوئے ہوئے تھے اور آپ کو لے جایا گیا تھا پھر حرم میں. اور یہ بھی بعض جگہ آتا ہے کہ ساری جگہ ہی حرم ہے، تو اس میں امہانی کا گھر بھی آ گیا. تو یہ بھی یعنی اس کے اندر ہو گیا. تو یہ یعنی صرف، ہاں ایک بات اور، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اتنا لمبا سفر کر کے، ساری جگہ دیکھ کے، آسمانوں کی سیر ساری ہو گئی کمپلیٹ، واپس بھی آ گئے، تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر گرم تھا اور کنڈی ویسے ہی ہل رہی تھی، جیسے جاتے وقت انسان چٹخنی لگاتا ہے، کنڈی کھولتا ہے جاتا ہے آتا ہے، تو کنڈی ویسے ہی ہل رہی تھی ابھی تک. اٹ مینس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم اپنی زبان میں انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں کہ ایسی یعنی ایک ٹائم زون میں گئے تھے جس کا یعنی اس دنیا سے الگ کوئی اور ٹائم زون تھا، یعنی دنیا میں ٹائم ٹھہر گیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور اس میں تھے، اور وہ دوسرا جو عالم ہے اس کی تو ہم جتنا ہمیں بتایا گیا ہمیں تو سمجھ بھی نہیں ہے کہ ہم کس طرح اس کو ڈسکرائب کریں اور کیسے ہماری سمجھ سے باہر ہے کیا کیا وہاں پہ وہاں کے راز ہیں. وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیسے ٹائم کو روکتا ہے یا کیسے ٹائم وہاں پہ چلتا ہے اور یہاں کا ٹائم الگ چلتا ہے. جب انشاء اللہ تعالی ہم معراج کا واقعہ دیکھیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا دیکھا. اگر آپ اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ سیرت کے لیکچرز میں سے معراج کا واقعہ انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائی ہیں اس سفر میں, کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے گیا یہاں سے راتوں رات وہاں پہ لے کر گیا, کیسے وہ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا, سارے انبیاء کے درجات کا بھی علم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانیاں, اسی طرح جنت جہنم اور اسی طرح یہ سب چیزیں, یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہیں نا, تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے دکھائی. اور یہی جگہ کیوں, فلسطین ہی کیوں, ایک تو یہ اکثر انبیاء کی دعوت کا مرکز رہا تھا, یعنی میں نے آپ کو جیسے بتایا اکثر انبیاء یہاں پہ آئے تھے. دوسرے یہ کہ یہ پچھلی امتوں کا قبلہ تھا اور اب بتا دیا گیا کہ سب امتوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی قبلہ جو ہے وہ قابل تقلید ہے اسی کی طرف, یعنی سب کے لیے اب وہی ہو گیا, سب کو سارے مذاہب والوں کو اب آپ کی ہی طرف رجوع کرنا ہے کیونکہ آپ نے امامت جو کرا دی وہاں پہ جا کے سب کی. اب سب کی پچھلوں کی تو شریعتیں اس کا مطلب کینسل ہو گئی, امام جو ہوتا ہے وہ اس کو سب فالو کرتے ہیں نا, تو سب نے آپ کو فالو کر لیا تو ان کے کیا, ان کے جو فالوورز ہوں گے ان کو کیا کرنا چاہیے. یہ اتنی بڑی نشانی ہے, نہیں نہیں ہر ایک چیز کا مقصد ہے نا, دیکھیں ایسے ہی نہیں ہے کہ بھئی ایسے جا کے دو نفل پڑھائے تو کوئی اس کا مقصد نہیں ہے, نہیں. اب ایوری تھنگ از کینسلڈ. اب جب ان کے پروفٹس نے فالو کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پھر ان کو کیا پرابلم ہے. تو اب یہ سمجھ لیں ایک اناؤنسمنٹ تھی کہ اب امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, ٹھیک ہے. اور انہو ہو السمیع البصیر, اور بے شک وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے. اس میں ان صفات کو لانے میں ایک طرح سے یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ اس واقعے کا گواہ خود اللہ ہے, اس نے سب کچھ سنا اور اس نے سب کچھ دیکھا, کوئی مانے یا نہ مانے اس کا گواہ وہ ہے جو سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے. ہمیں تو سننے کے لیے یعنی ایک خاص آواز کا وہ بھی چاہیے, اور ہمیں سننے کے لیے یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایک خاص ڈسٹینس تک ہو پھر اس کے بعد ہی ہم کوئی بات سن سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے. اسی لیے تو اس کی دیکھیں صفت ہی کیا ہے, سبحان پاک ہے وہ, یہ ساری کمزوریاں انسانوں کے لیے, وہ جو ہے جب اس نے سن لیا اور اس نے دیکھ لیا تو پھر اس کے بعد تو کسی کی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی کہ کچھ اور بولے. اور اس کے اندر پھر اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت دے کر اور سب پچھلی امتوں کو ایک بتا دیا کہ آئندہ کے لیے پھر انہوں نے کیا کرنا ہے, آئندہ کے لیے ان کو کس کے پیچھے چلنا ہے, اعلان ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا بھی اور بیت المقدس کا بھی متولی بنا دیا گیا, یعنی آپ بیت المقدس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے, آپ وہ اس کے بھی متولی ہیں. توحید کے یہ دونوں مراکز تھے نا, یہی شروع کے اندر بنے تھے, پہلے اللہ کا گھر بیت اللہ اور اس کے بعد بیت المقدس. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی. موسیٰ علیہ السلام پہ کون سی کتاب آئی تھی؟ اب آگے تھوڑا سا بنی اسرائیل کی تاریخ کی طرف ہم چل رہے ہیں. اب آگے کی آیات جو ہے نا اس میں ان کی ہسٹری ہے, پہلے چنی ہوئی قوم کون تھی؟ بنی اسرائیل, ان کے پاس امامت تھی. دیکھیں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک دور میں کسی نہ کسی قوم کو چنا تھا کہ وہ اللہ کے پیغام کو آگے پہنچائے, کسی نہ کسی لوگوں کو، کسی پیغمبر کو، کوئی لوگ ہوتے تھے ان کے فالوورز، تو ان کی ذمہ داری ہوتی تھی. ہم سے پہلے بنی اسرائیل کی ذمہ داری تھی کہ وہ اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچائیں، اور انہوں نے جب اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو کیا ہوا تھا؟ یہ آج کی آیات کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے ساتھ پھر ہوا کیا. تو جو یہ ذمہ داری لیتا ہے، جس کو دی جاتی ہے، یہ بہت بڑا آنر ہے، اسی کو اللہ ہائر کر دے اپنے کام کے لیے. اور وہ پھر اگر وہ کام نہ کرے، اگر کر لے گا تو سب سے اونچے مراتب اس کے ہیں، اور اگر نہیں کرتا تو پھر ان کے لیے ذلت اور رسوائی بھی کم نہیں.